دوسروں کی تعلیم دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ نیک کام کیے جائیں، نیک صفات کو اپنایا جائے۔ اسی سلسلے میں اسلام کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو چاپلوسی سے بچنا چاہیے۔ ہمارا دین ہم کو چاپلوسی کرنے سے روکتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان چاپلوسی نہ کرے اور اس سے بچے۔ چاپلوسی اصل میں کمزوری اور ضعف کی نشانی ہوتی ہے۔ جہاں انسان میں کمزوری اور ضعف ہوتا ہے، وہاں پر وہ چاپلوسی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ جو انسان چاپلوسی کر رہا ہے، وہ حقیقت میں ناتواں ہے، کمزور ہے، اور کمزوری کی ہی وجہ سے وہ اس طریقے کی بات کر رہا ہے۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ چاپلوسی نہ کرے اور چاپلوسی سے بچتا رہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ اس کو بدنامی کا سامنا ہوگا۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ایک امریکی نو مسلم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، دین مبین اسلام آخری اور کامل ترین آسمانی دین ہے، جس میں انسانی زندگی سے متعلق تمام مسائل اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت و معارف کی وسعت سے ان کے فہم و ادراک میں حائل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسلام کے اصول اور مفاہیم کا ادراک آسان ہے۔ معروف فرانسیسی ماہر سماجیات اور مورخ گوستاو لوبون نے لکھا ہے کہ اسلام کی تمام سہولت اور آسانی اسی توحید خالص میں ہے، اور اسلام کی ترقی و پیش رفت کا راز بھی اسی سہولت اور آسانی میں مضمر ہے۔ اسلام ان تمام موضوعات سے آری ہے جنہیں عقل سلیم قبول نہیں کرتی اور جن کے نمونے دیگر ادیان میں بہت ہیں، یعنی وہ تمام پیچیدگیاں اور تناقضات جو دیگر اکثر مکاتب فکر میں موجود ہیں، دین اسلام میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت سے افراد جو دیگر ادیان و مذاہب سے اسلام میں آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات جذاب ہونے کے علاوہ آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ اسلام خاص طور سے خدا کے بارے میں دیگر ادیان و مذاہب کے برخلاف منطقی تر اور سادہ تر بات کرتا ہے، اور خدا کو واحد، بے مثل اور مہربان کہتا ہے۔ ایک امریکی نو مسلم ولیم ریف بھی اپنے مسلمان ہونے کی ایک وجہ خدا اور اس کے واحد ہونے کی اسلام کی سادہ تعریف کو قرار دیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے افراد اپنے آس پاس رونما ہونے والے واقعات، مستقبل اور خالق کائنات کے بارے میں غیر منطقی طور پر نتیجہ اخذ نہیں کرتے، بلکہ ان مسائل کے بارے میں معقول اور منطقی جواب تلاش کرتے ہیں۔ ولیم ریف کے ذہن میں، جو امریکہ کی مشرقی ریاست ٹینیسی میں پیدا ہوئے، اسکول کے ابتدائی دنوں میں ہی خدا کے بارے میں بہت سارے سوالات تھے، لیکن ان کے جواب عیسائیت میں ان کو نہیں مل سکا، لہٰذا انہوں نے تحقیق شروع کی۔ اسی زمانے میں ان کے اسکول کے ایک مسلمان ساتھی نے، جس کو ولیم کی تحقیقات کا علم تھا، خدا اور دیگر مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے ولیم کو اپنے علاقے کے ایک امام مسجد کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ ولیم کے مسلمان ساتھی نے خالق کائنات، آخرت، تخلیق دنیا اور انسان وغیرہ جیسے اہم مسائل کے بارے میں اسلامی نظریات بتائے، اور اس سلسلے میں کچھ کتابیں بھی ولیم کو دیں۔ ان کتابوں میں سب سے اہم کتاب قرآن مجید تھا۔ سامعین، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ولیم پر تیزی کے ساتھ اثرات مرتب کرتی ہیں اور اسلام کی طرف ان کو راغب کرتی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے اور اس میں کی گئی خدا کی آسان و سادہ توصیف کی بدولت میں اسلام کی طرف راغب ہوا۔ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی ہے اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں خدا کی باتیں اسی طرح سے دیکھی جا سکتی ہیں جس طرح سے لکھی گئی ہیں۔ ولیم کی باتیں اس اہم حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں تحریف نہیں ہوئی ہے بلکہ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لہٰذا پوری طرح سے معتبر اور قابل بھروسہ ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے خداوند کریم انسان سے باتیں کر رہا ہو اور اس کی رہنمائی کر رہا ہو۔ قرآن مجید کے متاثر ہونے کا ایک سبب یہی اس کا باارزش اور اس میں تحریف نہ ہونا ہے، جبکہ دیگر آسمانی کتابوں میں تحریف کی گئی ہے اور ان کتابوں کے مختلف حصوں میں غیر منطقی اور متضاد باتوں سے یہ حقیقت ثابت بھی ہوتی ہے، جبکہ کلام خدا میں اس طرح کا نقص نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ولیم ریف کو، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، وسیع کوشش کے بعد اسلام میں ہی راہ سعادت نظر آئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنا دین بدل کر اسلام قبول کرنے کی وجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلی وجہ اسلام میں خدا کی سادہ تعریف ہے۔ اسلام کے مطابق خدا ایک ہے اور یہ چیز میرے خیال میں بہت اچھی ہے۔ میرے مسلمان ہونے کی دوسری وجہ یہ کہ اسلام آپ سے نہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو برائیوں سے دور رکھیں، بلکہ آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو بھی پاک و پاکیزہ اور خوبصورت بنا کر رکھیں اور نیک اعمال انجام دیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ بالآخر ہمارے پاس ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس میں تحریف نہیں ہوئی ہے اور کسی نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ سامعین، اب مرحلہ تھا یہ دیکھنے کا کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ نو مسلم امریکی زندگی کے نئے راستے پر کس قدر ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ ان کے لیے مسلمان ہونے پر دیگر افراد کا رد عمل اہم اور تشویشناک تھا۔ وہ اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا ایک سخت مرحلہ دیگر افراد کا رد عمل ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے اور کیسے بات کرنی چاہیے، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں ہونے والی تبدیلی پر ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ لیکن مسلمان ہونا ایسی چیز نہیں ہے جسے لمبے عرصے تک خفیہ رکھا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ایسی تعلیمات پر عمل کرتا ہے جو اسے دیگر لوگوں سے ممتاز بنا دیتی ہیں۔ در حقیقت ایسی تعلیمات پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے قابل افتخار اور خدا کی قربت کا سبب ہے۔ ولیم ریف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا میرے مسلمان ہونے کے راز کے فاش ہونے کا سبب بنا۔ میرے گھر والے میری زندگی میں پیدا ہونے والی تبدیلی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں سور کا گوشت اور شراب چھوڑ چکا تھا اور صبح کو نماز کے لیے اٹھنے لگا تھا۔ انہوں نے کسی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا یہ سمجھے کہ میں دعا پڑھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ نئے دوست بنا لیے تھے جو مسلمان تھے۔ اگرچہ ولیم ریف کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کی تبدیلی دین کو پسند نہیں کیا، لیکن بیٹے کے اصرار کی وجہ سے انہوں نے بیٹے کے اس اقدام کو قبول کر لیا۔ ولیم کے گھر والوں کو اپنے بیٹے کے اخلاق و کردار میں مثبت تبدیلی بھی اچھی لگی تھی۔ سامعین، بتدریج اسلام کے بارے میں ولیم ریف کے گھر والوں کا نظریہ بدل گیا، بلکہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے ولیم سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کسی چیز کے انتخاب میں غلطی نہ کرنا اور اس کا مسلمان ہونا صحیح انتخاب ہے، اور میں اور ولیم کے والد ہم دونوں اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس طرح ولیم کی والدہ نے بھی انسانوں کی ہدایت کرنے والے دین اسلام کی حقانیت کا اعتراف کر لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ولیم نے ہم پر یہ ثابت کر دیا کہ مذہب کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، اور یہ شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہداف و مقاصد کے مطابق اپنے لیے دین کا انتخاب کریں۔ ہم قاضی نہیں ہیں کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کریں، بلکہ اس کا حق صرف خدا کو ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلام نے میرے بیٹے کو سکھائی ہے۔ حقیقت میں ولیم ریف کے مسلمان ہونے سے ان کے گھر والوں اور دوست احباب پر یہ واضح ہو گیا کہ کسی کو کوئی دین یا نظریہ قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر شخص کو آزادانہ طور پر اپنے دین کو خود منتخب کرنا چاہیے۔ البتہ بعض افراد منفی پروپیگنڈے کے نتیجے میں گمراہ کن فرقوں کو منتخب کر لیتے ہیں، لیکن ولیم جیسے بعض دیگر افراد اسلام کی راہ سعادت و ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہوتا ہے، دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت و گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب ولیم ریو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہے لوگوں کو یہ بتانے کی کہ مغربی ذرائع ابلاغ دین اسلام کی جو تصویر کشی کرتے ہیں وہ غلط، جھوٹی اور دشمنانہ ہے۔ ولیم ریو کو مغربی ذرائع ابلاغ کے اس اقدام سے ناراضگی اور تشویش ہے کہ وہ شدت پسند اور دہشت گرد داعشی لوگوں کو مسلمانوں کا نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں متنبہ کرتے ہیں کہ بعض ذرائع ابلاغ کا پروپیگنڈا بہت خطرناک ہے، لوگوں کو ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی نو مسلم ولیم ریو مزید کہتے ہیں کہ مسلمان عام انسان ہیں اور مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کی یہ آواز کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے دنیا والوں تک پہنچے گی۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ خاص طور سے امریکی ذرائع ابلاغ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے بارے میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ ولیم ریو غیر مسلموں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ غیر مسلم لوگوں مسلمانوں کے بارے میں غلط اور سطحی رائے قائم کرنے کی بجائے تھوڑا وقت مسلمانوں کو پہچاننے میں بھی صرف کیجیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ولیم کے دوستانہ تعلقات نے مسلمانوں کے بارے میں بہت سے افراد کی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ در حقیقت ولیم اپنے کردار اور نیک اور پسندیدہ اعمال کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، جس پر اسلام نے تاکید بھی کی ہے، نیز جس کا بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ خداوند کریم قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آرزو کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا، آرزو کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, گل نر جس کی مہک دل میں بسائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں, وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں, گھر میں مولا کا زاخانہ سجائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سیاہی ہم کو, کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سیاہی ہم کو, کربلا والے ہیں دنیا کو بتائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے, الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے, اس صدا سے دل باطل کو ہلائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا, داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا, ان چراغوں کو ہواؤں میں جلائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا, ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا, ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا, جن کی فطرت ہے غم شاہ کے سائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ان لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چل پاتا, اور جو لوگ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں شیطان کا ان پر زور چلتا ہے اور وہ شیطان کے بس میں آ جاتے ہیں. قرآن شریف کے سورہ نحل کی ایک آیت میں ارشاد قدرت یہ ہے کہ اسے یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ افراد جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے, لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ سیدھی سی بات ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو اگر انسان کو شیطان کے بہکاوے سے بچنا ہے تو اس کو خدا پر بھروسہ کرنا ہوگا, اور اسی بھروسے کی وجہ سے پھر وہ شیطان کی زد میں نہیں آئے گا اور اس سے بچا رہے گا۔ شیطان کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خدا کو اپنا سرپرست بناتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں یا اس کے ورغلاوے میں نہیں آ سکتے، اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں وہ لوگ جو خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر، جن لوگوں نے توکل کیا ہے اور جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں خدا پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی بھروسے پر چلنا چاہیے تاکہ وہ شیطان کے ورغلاوے سے اور اس کے گمراہ کرنے کے کام سے محفوظ رہ سکے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 تیر، 16 محرم الحرام اور 12 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس تیر سن 1314 ہجری شمسی کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے سے متصل مسجد گوہر شاد میں جاری دھرنے کو رضا خان کے سپاہیوں نے سختی کے ساتھ کچل دیا۔ اس المناک واقعے میں 2000 افراد شہید ہو گئے کہ جنہیں شاہی گماشتوں نے راتوں رات بغیر غسل و کفن کے اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے ایران میں سوگ کی فضا طاری ہو گئی اور رضا خان نے لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مشہد کے پولیس چیف کو برطرف اور آستانہ قدس رضوی کے متولی محمد ولی اسدی کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دے کر سزائے موت دے دی۔ ایران کی تاریخ میں یہ واقعہ سانحہ مسجد گوہر شاد کے نام سے معروف ہے۔ رضا خان دراصل کمال عطا ترک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایران میں طاقت کے بل پر بے پردگی و بے راہ روی کو رواج دینا چاہتا تھا کہ جس کی ایران کے مسلمان عوام اور خصوصاً علماء کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی تھی، اور 21 تیر کو مسجد گوہر شاد میں ہونے والا احتجاجی دھرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ سولہ محرم سن 1260 ہجری قمری کو امیر عبد القادر الجزائری کو فرانسیسیوں کے خلاف مسلسل 15 سال کی جد و جہد کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ امیر عبد القادر کی ناکامی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس الجزائر کے اندر جد و جہد کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا اور پورا الجزائر فرانسیسیوں کے قبضے میں تھا۔ عبد القادر مجبوراً الجزائر کے سرحدی علاقوں اور مراکش کے فرانسیسیوں کے خلاف جد و جہد کرتے تھے، لیکن چونکہ مراکش کا بادشاہ بھی فرانس کے زیر اثر تھا اس لیے اس نے عبد القادر کو ان کی جد و جہد سے روک دیا اور ملک سے باہر نکال دیا۔ ان کو 9 سال تک فرانس میں قید رکھا گیا اور انہیں اپنے ملک واپس نہ جانے کی شرط پر آزاد کیا گیا۔ بارہ جولائی سن 711 کو طارق بن زیاد ایک عظیم فوج کے ساتھ اندلس میں داخل ہوا۔ یہ واقعہ یورپ میں اسلام کے فروغ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، جس کا تسلسل ان علاقوں تک جاری رہا جو آج فرانس میں شامل ہیں۔ طارق بن زیاد اس راہ سے اندلس میں داخل ہوئے جو انہی کے نام سے آبنائے جبل الطارق کہلاتا ہے۔ جبل الطارق ہسپانیہ اور مراکش کے درمیان واقع ہے اور بحر اطلس کو بحیرہ ابیض سے ملاتا ہے۔ مسلمانوں نے 8 صدیوں تک اندلس پر حکومت کی اور یہاں سے یورپ میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو رواج ملا۔ بارہ جولائی سن 1233 کو مصر کا تاریخی ساحلی شہر اسکندریہ صلیبی افواج کی جنگی جہازوں کے محاصرے میں آ گیا۔ اس وقت صلیبی جنگوں کے پیرو صلاح الدین ایوبی اسکندریہ کے حاکم تھے، لیکن وہ شہر پر ہونے والے حملے کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے شہر واپس آنے تک مسلمان فوجی صلیبی افواج کے سامنے ڈٹے رہے۔ میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی آئے تو ہالینڈ کے فوجیوں کو، جو صلیبی افواج میں آگے آگے تھے، شکست ہوئی اور وہ اسکندریہ کا محاصرہ ختم کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ بارہ جولائی سن 1817 کو امریکی دانشور، مصنف و شاعر ہنری ڈیوڈ تھورو پیدا ہوئے تھے۔ وہ عالم فطرت اور تمام جانداروں کا خدا کی مخلوق کی حیثیت سے احترام کرتے تھے اور اخلاقی اصولوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ ہنری ڈیوڈ لالچ کو انسانی زندگی کے لیے مصیبت سمجھتے تھے اور اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ پیسے کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ جس طرح حکومت کسی مجرم کو سزا دیتی ہے، اگر حکومت اپنے قانونی فرائض ادا کرنے میں ناکام رہے تو عوام کو بھی سول نافرمانی کے ذریعے اس کا تختہ الٹ دینا چاہیے۔ اس امریکی مفکر کی سب سے اہم کتاب کا نام والڈن ہے اور ان کا مقالہ سول نافرمانی بھی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس مقالے میں ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھانے پر زور دیا گیا ہے۔ وہ زندگی کی حقیقی ضروریات کو دریافت کرنے اور فضول خرچی اور اسراف سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے۔ تھورو زندگی بھر غلامی کے خلاف رہے۔ ان کے سول نافرمانی کے فلسفے نے بعد میں ٹولسٹائے، مہاتما گاندھی اور مارٹن لوتھر جیسے قابل ذکر شخصیات کے سیاسی افکار کو متاثر کیا۔ ہنری کا سن 1862 میں انتقال ہو گیا۔ بارہ جولائی سن 1946 کو صہیونی گروہ ایرگون نے بیت المقدس میں واقع ایک معروف ہوٹل داؤد میں دھماکہ کیا۔ یہ ہوٹل فلسطینی شہریوں کی آمد و رفت اور مسافروں کے قیام کا مرکز تھا۔ ہوٹل داؤد کے تہہ خانے میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ بارہ جولائی سن 1975 کو بر صغیر کی نشریات کی ایک تاریخ ساز شخصیت زیڈ اے بخاری کا انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام ذوالفقار علی بخاری تھا۔ وہ 1906 میں پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ 1936 میں جب آل انڈیا ریڈیو کا قیام عمل میں آیا تو زیڈ اے بخاری ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ 1938 میں وہ نشریات کی
تربیت حاصل کرنے لندن گئے تھے. لندن سے واپس آ کر وہ بمبئی اور کلکتہ ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے. قیام پاکستان کے بعد جب ریڈیو پاکستان کی تشکیل ہوئی تو زیڈ اے بخاری ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنائے گئے. اور جب نومبر سن 1967 میں کراچی میں ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہوا اس کے پہلے جنرل مینیجر مقرر ہوئے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں مقیم غیر ملکی سفیروں اور بین الاقوامی مشنز کے نمائندوں سے اہم ملاقات کی ہے. امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کا بیان، مشرق وسطی میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے العدید بیس پر ایرانی میزائل لگنے کا اعتراف. غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری. اور یمنی عوام کا ہفتہ وار ملین مارچ سنا سمیت پورے ملک میں امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کی گونج. مسلح فوج کی اسرائیل مخالف کارروائیوں کی حمایت کا اعلان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ملکی اور عالمی سطح پر حساس صورتحال کے دوران ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں مقیم غیر ملکی سفیروں اور بین الاقوامی مشنز کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے مختلف اہم موضوعات کے سلسلے میں انہیں تہران کے موقف سے آگاہ کیا ہے. سید عباس عراقچی نے اس ملاقات کے آغاز میں ایران پر صہیونی جارحیت اور اس کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت کرنے، اس کے ساتھ ہمدردی و تعزیت کا اظہار کرنے والے ممالک کی قدردانی کی، اور کہا کہ بعض ممالک نے اس جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی کی مذمت کرنے سے گریز کیا جو کہ افسوسناک ہے. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ بہت سی بین الاقوامی تنظیموں، من جملہ ناوابستہ تحریک، اسلامی تعاون تنظیم، خلیج فارس تعاون کونسل، بریکس اور شنگھائی تعاون تنظیم کے علاوہ 120 سے زائد ممالک نے ان حملوں کی مذمت کی. ہمیں امید تھی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امن و سلامتی کی ضامن ہونے کے ناطے ان حملوں کی مذمت کرے گی، لیکن امریکہ اور دیگر ارکان کی مخالفت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا. سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی اور اس کے ڈائریکٹر جنرل نے ایران پر ہونے والے حملوں کی مذمت نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ ان حملوں میں ایرانی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی تھی اور اس پر حملہ کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت آئی اے ای کے ساتھ ہمارا تعاون بند نہیں ہوا ہے، مگر صورتحال میں تبدیلی کی وجہ سے اب پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے مطابق ہی ایجنسی کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، اور وہ بھی ایران کی اعلی سلامتی کونسل کی نگرانی میں ہوگا، اور یہ ایجنسی کی تمام درخواستوں کا ایران کے مفادات کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا اور ان کا جواب دیا جائے گا. ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران گزشتہ دو دہائیوں سے فکر مند ممالک کو یہ اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے. اسے ثابت کرنے کے لیے ہم نے سبھی راستے اپنا لیے اور بتایا کہ یہ پروگرام سپریم لیڈر کے فتوے کی بنیاد پر پرامن ہے اور رہے گا. اگر ہم جوہری ہتھیاروں کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتے تو ہم پہلے ہی اقدام کر چکے ہوتے، یا شاید اب ہمارے پاس اس سمت آگے بڑھنے کا بہترین بہانہ تھا، مگر ہم اپنے اسلامی اصولوں اور عقیدوں کے بدستور پابند ہیں. صرف یہی ایٹمی اسلحہ تک رسائی کی راہ میں آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم جوہری ہتھیاروں کو نہ صرف غیر انسانی سمجھتے ہیں بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی اسے ناقابل قبول مانتے ہیں، اور اس نقطہ نظر کا اظہار رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے میں واضح طور پر کیا گیا ہے. عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے موضوع پر کہا کہ اگر امریکہ یا دیگر ممالک کی طرف سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کی سنجیدہ ضمانت دی جانی چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات دوبارہ دہرائے نہیں جائیں گے. ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے نے مذاکراتی حل کے حصول کو مزید مشکل اور پیچیدہ بنا دیا. انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ شرائط فراہم ہونے کی صورت میں اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو ملک کی عسکری دفاعی توانائی اور یورینیم افزودگی کے خاتمے جیسے مسائل پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی. امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے مشرق وسطی میں اپنے سب سے بڑے العدید فوجی اڈے پر ایرانی میزائل لگنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ مہینے قطر میں واقع امریکہ کے العدید ایئر بیس پر ایران کا ایک بیلسٹک میزائل لگا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کا العدید ایئر بیس جو قطر میں واقع ہے، مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان شن پارنل نے جمعے کو بین الاقوامی ابلاغیاتی ذرائع کے لیے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ 23 جون کو ایران کا ایک بیلسٹک میزائل العدید ایئر بیس پر لگا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران کے فائر کردہ بقیہ میزائلوں کو امریکہ اور قطر کے ایئر ڈیفینس نے ہدف تک پہنچنے نہیں دیا۔ 12 روزہ امریکی صہیونی جارحیت کے دوران ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کے جواب میں امریکہ کے العدید فوجی اڈے پر ایران کے کامیاب میزائل حملے کے بعد صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی تھی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کا ایٹمی مسئلہ سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کوالالمپور میں علاقائی تنظیم آسیان کے 32 اجلاس سے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تہران کی مساعی قابل تحسین ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور کہا کہ فلسطینی عوام کے اہداف و مقاصد اور آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کی حمایت نیز اس حوالے سے کہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے پاکستان کا موقف اٹل ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غزہ پٹی کے طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کی صبح سے علاقے کے مختلف خطے کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں درجنوں فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ شہر کے مغرب میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کی جس میں متعدد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اس دوران صہیونی ٹولے کے توپ خانے نے مرکزی غزہ میں واقع النصیرات کیمپ کے شمال میں شدید گولہ باری کی۔ ادھر جنوبی غزہ کے خان یونس کے مرکزی علاقے میں متعدد رہائشی مکانات کی تباہی کی بھی اطلاعات ہیں۔ خان یونس شہر کے مواسی پناہ گزین پر بھی صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کی ہے جس میں کم از کم 9 افراد شہید ہوئے۔ مرکزی غزہ کے دیر البلا پر بھی صہیونی دہشت گردوں نے بم گرائے جس میں 9 فلسطینی باشندوں کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح مشرقی غزہ کے شیخ رضوان علاقے میں بھی ایک رہائشی عمارت صہیونی دہشت گردوں کے نشانے پر رہی جس میں متعدد فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے غزہ پٹی میں غاصب صہیونی فوجیوں کے خلاف سخت جوابی کارروائی انجام دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے جوابی اور مشرقی غزہ پٹی میں ایک ساتھ صہیونی فوجیوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے یہ کارروائی جنوبی غزہ پٹی کے خان یونس علاقے اور مشرقی شہر غزہ کے شجاعیہ علاقے میں انجام دی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کی مدد اور زخمی فوجیوں کو منتقل کرنے کے لیے شمالی خان یونس کی فضاؤں میں اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر پرواز کرتے دیکھے گئے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کی اس جوابی کارروائی کی مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم بعض میڈیا ذرائع نے اشجاعیہ محلے میں فلسطینی مجاہدین کی فائرنگ میں ایک اسرائیلی فوجی کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے سربراہ نے غزہ کو معصوم بچوں اور بھوکے انسانوں کے قبرستان سے تعبیر کیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ بھکمری میں مبتلا انسانوں اور معصوم بچوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے مظلوم عوام کے سامنے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے، ان کے لیے ایک طرف موت ہے تو دوسری طرف بھوک ہے۔ انہوں نے غزہ کے حوالے سے بین الاقوامی اداروں اور عالمی برادری پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے قبرستان میں معصوم بچوں اور بھوکے انسانوں کے ساتھ ہی انسانیت اور ہمارے اصول و اقدار بھی دفن ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے چیف نے بتایا کہ اب تک امداد کی تلاش میں امریکی صہیونی مراکز کی طرف جانے والے 800 فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے ذمہ دار بین الاقوامی اداروں اور عالمی برادری سے خاموشی اور بے عملی توڑنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بے عملی مزید جاری رہی تو انتشار اور المیہ سنگین تر ہو سکتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیز پر پابندی لگانے کو صہیونی جرائم میں امریکی مشارکت کی نشاندہی قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ امریکہ نے فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیز پر پابندی لگا کر ظاہر کر دیا ہے کہ واشنگٹن غاصب صہیونی حکومت کے جنگی جرائم میں شریک ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ البانیز پر پابندی لگانا بین الاقوامی اداروں اور ان کے نمائندوں کی توہین ہے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیز پر پابندی لگا کر یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ غزہ میں انسانی المی کے بارے میں بین الاقوامی اداروں کی رپورٹوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یمنی عوام نے دارالحکومت سنا سمیت پورے ملک میں ملین مارچ میں شرکت کر کے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور صہیونی مراکز پر یمنی فوج کے حملوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت سنا اور دیگر شہروں میں یمنی عوام نے غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں جلوس نکالے۔ یمنی عوام نے اپنے ان جلوسوں کے اختتام پر ایک اعلامیہ صادر کر کے غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف یمنی افواج کی کارروائیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ غزہ کی حمایت میں یمنی عوام کے ملگیر ملین مارچ کے اختتام پر جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں فلسطین کے استقامتی محاذ کی کارروائیوں من جملہ گھات لگا کر کیے جانے والے ٹارگیٹڈ حملوں نے صہیونی حکومت کو تھکا مارا ہے اور مقبوضہ علاقوں میں صہیونی مراکز پر یمنی افواج کے حملوں، بحیرہ احمر میں ان کی کارروائیوں نے سمندری محاصرہ توڑنے کا صہیونی حکومت کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ یمنی عوام کے ملین مارچ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یمنی عوام تمام تر سختیوں اور مشکلات کے باوجود پیچھے نہیں ہٹیں گے اور فلسطینی نیز غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں ایئر انڈیا طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ میں اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارہ ٹیک آف کے چند ہی سیکنڈ کے بعد تباہ ہو گیا کیونکہ اس کے دونوں انجن ہوا میں ہی بند ہو گئے تھے۔ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ فیول کٹ آف سوئچ جو عام طور پر پرواز مکمل ہونے کے بعد استعمال ہوتے ہیں پرواز کے محض 3 سیکنڈ بعد رن سے کٹ آف کی پوزیشن میں آ گئے جس کے بعد دونوں انجنوں کی ایندھن کی سپلائی رک گئی اور وہ بند ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں ہمارا خصوصی محرم کا پروگرام۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سماعت فرمائیے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد، دیگری زینب.
عزیز سامعین، خصوصی پروگرام کربلا ترجمان حق لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ محترم سامعین، آج کے پروگرام میں ہم تحریک کربلا کے معاشرے پر پڑنے والے دائمی اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ماہ محرم الحرام کے ان غم انگیز ایام کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، ماہ محرم الحرام کے ان غم انگیز ایام کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین۔
واقعہ کربلا آج اس لیے زندہ و جاوید ہے کہ اپنے دین، اپنے مذہبی مسلمات کے تحفظ اور باطل کی فتنہ پردازیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے والے ایمانی جذبے کے ساتھ یہ قربانی دی گئی تھی۔ روئے ارض نے اپنے سینے پر بہت سے واقعات کے نقوش کندہ کر رکھے ہیں۔ سطح زمین پر قتل و خون، صفاکیت و درندگی اور ہلاکت خیز واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کر آج تک زندگی و موت کی پنجہ آزمائی چلی آ رہی ہے، اور اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظالم قوتیں پوری طاقت کے ساتھ مظلوموں کا گلا کاٹنے میں لگی ہوئی ہیں۔ دنیا کے گوشہ و کنار میں رونما ہونے والے واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ حق و آزادی کا معرکہ آج بھی جاری و ساری ہے، لیکن باطل طاقتوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر جس طرح نواسۂ رسول اور فاطمہ کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف جام شہادت نوش کیا بلکہ غیر اسلامی عناصر کا غرور خاک میں ملا کر حق و باطل، خیر و شر، نیکی اور بدی کے مابین واضح حد فاصل بھی قائم کر دی، وہ آج بھی ہر ذی عقل کے خانہ قلب پر اسی آب و تاب کے ساتھ جلوہ فگن ہے جس طرح آج سے 1400 سال قبل موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف فرزندان توحید اسلامی سال کے پہلے ماہ کی 10ویں تاریخ کو اس واقعے کے نقوش کو اپنے قلب کے نہا خانوں میں تازہ کرتے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فلسفے کو سلام و احترام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بلکہ اس قافلہ حق کے ہر فرد کے شایع نشان خراج عقیدت پیش کرنے کو اپنا دینی، اخلاقی اور مذہبی فریضہ بھی تصور کرتے ہیں۔
دس محرم الحرام کو رونما ہونے والا یہ لرزہ خیز واقعہ صرف ظالموں کے خلاف مظلوموں کی جنگ نہیں تھی، طاقتور اور کمزوروں کے درمیان خون ریزی سے بھی اس کو تعبیر کرنا قرین انصاف نہیں ہے، بلکہ اس میں آزادی کی تڑپ اور غلامی کے خلاف نفرت کا عالمی اعلان تھا، اور یہ حق و باطل کے درمیان اسلامی تاریخ کی وہ فیصلہ کن جنگ تھی جس کی مانویت اور صداقت میں ماہ و سال کی گردش کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سامان حرب و ضرب سے مسلح یزیدی لشکر کے سامنے نہتے اور بے سر و سامان چھوٹے سے قافلے کی جنگ دراصل خیر و شر کے درمیان ایسی مار کا آرائی تھی جس نے شر پسند ٹولے کو زمین بوس کیا اور حق و صداقت کے علم کو بلند کر کے تاریخ میں اپنا نام ابدی کر دیا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جبکہ ساری اسلام دشمن طاقتیں اسلام، اسلامی مقدسات اور اسلام کے نام لیواؤں کے خلاف اسا بکف نظر آتی ہیں، 61 ہجری جیسے ایمانی قوت والے انسانی جذبے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے اندر دراصل وہ دینی جذبہ اور ایمانی جوش و ولولہ موجود تھا جس نے انہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی توانائی بخشی۔ ان کی ایمانی کیفیت حق و صداقت علامت تھی اور ان کے رگ و ریشے میں اسلامی حقیقت کی وہ برقی لہر موجود تھی کہ انہوں نے راہ حق میں اپنا سر تن سے جدا کرانے کے مشکل ترین عمل کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ اثر انگیز بنا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے تو وہ کربلا کا سفر کبھی نہ کرتے، دنیاوی عہدے اور مناسب اور ہر قسم کی آرائش ان کے قدموں میں رہتی، لیکن آپ نے وقتی مفادات کو نگاہ میں نہیں رکھا اور اسلام کے آفاقی اور دائمی پیغام کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ آپ نے جس نبی کی گود میں پرورش پائی تھی اور آپ کی بچپن اور جوانی کی تربیت جس پیغمبرانہ ماحول میں ہوئی تھی، اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باطل حق کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں مصروف عمل رہے اور توحیدی قافلہ ایمانی گنبد میں بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے غیبی مدد کی راہ تکتا رہے۔ حضرت امام حسین کی زندگی کے روز و شب ایسے پاکیزہ اور صالح اسلامی ماحول میں گزرے تھے جہاں آرام طلبی اور مفاد پرستی کے قافلوں کو پر مارنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے رخت سفر باندھ لیا تو جاہو منصب کے لالچ اور ہزار دنیاوی جاہو جلال کی پیشکش کے باوجود ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ مصلحتوں نے دامن تھاما، مگر ایوان باطل میں حق گوئی و حق پرستی کا نعرہ بلند کرنے کا وہ قابل رشک کارنامہ انجام دیا کہ تمام تر ظاہری بے سر و سامانی اور حالات کی ناسازگاری کے باوجود راہ حق پر آپ کا قافلہ رواں دواں رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کا تاریخی سفر اپنے اندر عظیم حکمتیں اور جاویدانہ معنوی خزانہ رکھتا۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ باطل کے خلاف کس طرح ایک سچے مجاہد کا رول ادا کیا جاتا ہے۔ جب انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہو اور آدم و حوا کی اولاد کو سر عام رسوا کیا جا رہا ہو، اس وقت ہر صاحب ایمان کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا وہ ذلت کی زندگی گزارتا ہے اور دو روزہ زندگی کے راحت و آرام کی قیمت پر اپنی عزت کا سودا کرتا رہے، یا اس دو روزہ زندگی کو عزت اور سربلندی کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے؟ حضرت امام حسین کی زندگی اور آپ کے سفر کربلا سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ وہ دو روزہ زندگی کو عزت و سربلندی اور تمام تر اسلامی فتح مندی کے ساتھ بسر کیا جائے، ورنہ اس ذلت سے عبارت زندگی کو خیر بات کہہ کر جام شہادت نوش کر لینا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے باطل کے خلاف مزاحمت اور جد و جہد کا یہ سفر کسی دنیاوی غرض، جاہو منصب کے حصول یا خونریزی کے مقصد سے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ دین اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ہمیشہ کے لیے پابند سلاسل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ اسلام اور مذہبی شعائر کے خلاف باطل طاقتیں آنکھیں دیکھتی ہوئی میدان میں آ رہی ہوں، شیطان و ابلیس کے کارندے روئے زمین پر دندناتے پھر رہے ہوں اور ایک سچا مسلمان ان کے خلاف مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنی مصلحت کی چادر اوڑھ کر بیٹھ جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفے روانگی سے پہلے ہی صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا تھا کہ میرا یہ سفر صرف نانا کے دین کے آفاقی پیغام کو عام کرنے اور بھٹکی ہوئی ہواؤں کو پھر سے سوئے حرم لے چلنے کے لیے ہے۔
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔
جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی معیت میں یہ مختصر سا قافلہ کربلا کے بے آب و گیاہ میدان میں فروکش ہوا تو ان کے رفقائے کار نے حوصلہ اور عزم و ہمت اور جمع مردی و جرات مندی کا مظاہرہ کیا کہ چشم فلک بھی حیران اور انگشت بدندہ رہ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے جگر گوشوں کی دردناک موت کے دلدوز مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قلب و نظر کی خوشی کا سامان فراہم کرنے والے جس نور نظر نے کبھی ان کی گود میں بیٹھ کر مسکراہٹیں بکھیری تھیں، آج ان کی خاک و خون میں لت پت لاشیں ان کے کندھوں پر تھیں۔ سامعین، ہر معاشرے میں نوجوان کلیدی کردار کے حامل ہوتے ہیں اور سماج کے اہم امور کی انجام دہی میں بھی جوانوں کے وجود سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں اسلامی تعلیمات نے اس وقت کے نوجوانوں پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے اور نوجوانوں کی بہتر تربیت کی بدولت ایک بہتر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ میں اپنی دعوت کا کھلم کھلا اعلان کیا اور آپ تک کو حکم ملا کہ لوگوں کو آشکارا طور پر اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین وہی نوجوان تھے جو آپ کے گرویدہ تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا یہ گروہ مکہ کے معروف قبیلہ قریش کے اعلیٰ طبقہ اور دولت مند خاندانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ بے شک بانشات جوانوں نے جو پسماندہ عرب قوم کی افسوسناک حالت سے تنگ آ چکے تھے اور پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کی پرستش اور زمانۂ جاہلیت کے فرسودہ توہمات پر مبنی رسم و رواج سے احساس کمتری کے شکار تھے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح افزا، ولولہ انگیز اور انسانوں کو نجات دینے والی فریاد سنی تو دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ پیغمبر اسلام کے گران قدر بیانات تمام طبقات کے لیے مؤثر تھے، لیکن جوانوں کا طبقہ دوسرے طبقات کے نسبت زیادہ دلچسپی کا اظہار کرتا تھا، کیونکہ آن حضرت کے بیانات ان کے اندرونی افکار کے جواب اور ان کی روحانی غذا شمار ہوتے تھے۔ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی نمائندے مصعب بن عمیر قرآن مجید کی تعلیم دینے اور اسلامی و دینی معارف کی نشر و اشاعت کے لیے مدینہ آئے تو جوانوں نے بڑوں کی نسبت ان کی دعوت کو زیادہ قبول کیا اور دینی احکام کو سیکھنے کے لیے زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ مصعب مدینے میں اسعد بن زرہ کے گھر میں سکونت پذیر تھے اور دن میں قبائل خزرج کے اجتماع میں جاتے تھے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اکثر جوان ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، پیغمبر اسلام کے گران قدر بیانات نے جوانوں میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی کہ جوان ہر وقت اور ہر جگہ اپنے مذہبی عقائد و افکار کا دفاع کرتے تھے اور جاہلانہ افکار کا مقابلہ کرتے تھے۔ نوجوانوں نے اسلام کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔
حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جوانوں کی شجاعت دیکھ کر فرمایا، اے میرے بیٹو، اے میرے اہل بیت، صبر کرو، خدا کی قسم آج کے بعد ذلت اور خاری نہیں دیکھو گے۔ یادگار امام حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ ان کی رگوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا خون موجود ہے۔ شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو شہادت کی خوشخبری سنائی اور فرمایا، کل میں مارا جاؤں گا اور آپ سب بھی میرے ساتھ شہید کر دیے جائیں گے اور آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ حضرت قاسم نے یہ سنا تو کھڑے ہو کر چچا سے سوال کیا، آیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ حضرت قاسم نے فوراً جواب دیا، چچا جان، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، آپ کے چچا آپ پر قربان ہوں، آپ بھی قتل کر دیے جائیں گے اور میرے فرزند عبداللہ بھی شہید ہوں گے۔ حضرت قاسم نے روزے عاشورہ جنگ کا لباس زیب تن کیا اور امام علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علیہ السلام اجازت دینا نہیں چاہتے تھے، مگر قاسم کی منت سماجت اور شوق شہادت دیکھتے ہوئے امام مجبور ہو گئے اور حضرت قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ میدان جنگ میں لشکر عمر سعد کا ایک راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے سر پر امامہ ہے۔ نوجوان اتنا حسین تھا، اس کی تعبیر کے مطابق جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ راوی کہتا ہے کہ قاسم جیسے جیسے نزدیک آئے، ان کے گالوں پر اشکوں کے موتی ابھی بھی تھے۔ سب حیران تھے کہ یہ نوجوان کون ہے۔ وہ قریب آئے اور للکار کر بولے، اگر مجھے نہیں پہچانتے، میں حسن کا بیٹا ہوں جو نبی مصطفیٰ اور امین کے فرزند ہیں۔ یہ حسین ہیں جو لوگوں کے درمیان قیدی کی مانند ہیں۔ خدا کرے یہ لوگ باران رحمت خدا سے سیراب نہ ہوں۔ جناب قاسم جیسے ہی میدان میں گئے، حسین نے گھوڑے کی باگیں ہاتھوں میں تھام لی جیسے کسی سانحے کے منتظر ہوں۔ اتنے میں ایک آواز سنائی دی، اے چچا جان، راوی کہتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکے کہ حسین کیسے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے، بس اتنا دیکھا کہ وہ شکاری باز کی مانند قاسم کے جسد پر پہنچے اور انہیں یہ کہتے سنا، خدا کی قسم تیرے چچا کے لیے یہ کتنا سخت ہے کہ تو اسے مدد کے لیے پکارے اور وہ تجھے جواب نہ دے سکے، تیری مدد کو نہیں پہنچ سکے اور تجھے نجات نہ دلا سکے۔ خدا کی رحمت سے دور ہو وہ گروہ جس گروہ نے تجھے شہید کیا۔
عبداللہ ابن حسن مجتبیٰ علیہ السلام بن حسن کم سن و سال تھے، جب امام حسین علیہ السلام کو دشمنوں کے محاصرے میں دیکھا تو خیمے سے باہر دوڑے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عبداللہ کو پکڑا۔ امام علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بہن سے کہا، عبداللہ کو میدان میں مت آنے دو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عبداللہ کو روکنا چاہا مگر وہ نہ رکے اور کہنے لگے، خدا کی قسم چچا جان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میدان میں پہنچے۔ اس وقت ابہر بن کعب شمشیر کو امام علیہ السلام پر وار کرنے کے لیے بلند کر چکا تھا۔ عبداللہ نے یہ دیکھ کر خود کو امام علیہ السلام کے سینے پر گرا دیا اور اپنے ہاتھ سے شمشیر کے وار کو روکا۔ تلوار نے اس معصوم بچے کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ عبداللہ نے چیخ کر کہا، یا ابتا یا اما۔ امام علیہ السلام نے اپنے سینے سے عبداللہ کو لپٹا لیا اور فرمایا، میرے بچے صبر کرو، جلد ہی آپ اپنے جد کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ ادھر حرملہ نے جب بچے کو حسین علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو ایک تیر مارا جس سے بچہ شہید ہو گیا۔ محمد کی شہادت اور طبری اور ابن اسیر اس حوالے سے لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن جعفر نے اونو محمد کو امام کے ہمراہ کیا اور نصیحت کی کہ امام کا ساتھ کسی صورت میں مت چھوڑنا، چاہے جان قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تاریخ میں ہے کہ اون اپنے بھائی محمد کی شہادت کے بعد میدان میں گئے اور 3 سوار اور 8 پیادہ دشمنوں کو ہلاک کیا اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کیا۔ جب عبداللہ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی تو عبداللہ کے ایک غلام ابو سلاسل نے کہا، یہ مصیبت حسین کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ تیش میں آ گئے اور جوتا نکال کر غلام کو مارتے ہوئے کہا، اے کنیز کی اولاد، حسین کے بارے میں جسارت کرتے ہو؟ خدا کی قسم، اگر میں بھی کربلا میں حاضر ہوتا تو اپنی جان امام کی راہ میں قربان کر دیتا، اور اگر خود کربلا نہ جا سکا تو میرے بچوں نے میری لاج رکھ لی۔ روز عاشورا جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب مارے گئے اور دشمن پیش قدمی کرنے لگا تو فرزندان عروہ غفاری امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا ابا عبداللہ، دشمن نزدیک آ چکا ہے جبکہ ہماری تعداد بہت کم رہ گئی ہے، ہم دشمن کو نہیں روک سکتے، ہمیں اجازت دیں کہ دشمن سے لڑتے ہوئے آپ کے قدموں میں اپنی جانیں نثار کر دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا، آگے بڑھو اور دشمن سے جنگ کرو۔ یہ جوان آگے بڑھے اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
راوی کہتا ہے، دو نوجوان سیف بن حارث اور مالک ابن عبداللہ روتے ہوئے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے رونے کا سبب دریافت کیا، عرض کرنے لگے، ہم اپنی زندگیوں کے لیے گریہ نہیں کر رہے بلکہ ہم آپ کی غربت پر رو رہے ہیں، کیونکہ دشمن نے آپ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور ہم انہیں آپ سے دور نہیں کر سکتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ دونوں نے امام سے خدا حافظ کہا اور میدان میں دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کربلا میں ان بچوں اور نوجوانوں کے علاوہ اور بہت سے نوجوانوں نے فداکاری کے جوہر دکھائے۔ جن کو بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے، جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ ایسے غلام بھی کربلا میں شہید ہوئے جن کی صورت پر امام علیہ السلام نے اپنی صورت رکھی اور ان کے لیے دعا کی۔ ان غلاموں میں سے ایک اسلم ابن عمر تھے، یہ جیسے ہی زخم کھا کر زمین پر گرے امام علیہ السلام ان کے نزدیک آئے اور انہیں اپنی گود میں لیا اور اپنے گالوں کو غلام کے گالوں پر رکھا۔ غلام مسکرائے اور کہنے لگے، کون ہے مجھ جیسا کہ جس کی صورت پر رسول خدا کے فرزند نے اپنی صورت رکھی ہو؟ دوسرا غلام جس کا نام واضح تھا اور یہ حرس سلمانی کا غلام تھا، جب کربلا میں یہ غلام شہید ہوا تو امام علیہ السلام اس کے قریب گئے، ان کے سر کو اپنی گود میں لے کر اپنا چہرہ مبارک اس کے چہرے پر رکھا۔ ایک اور غلام ترک تھے جو بہت نیک اور قاری قرآن تھے۔ روزہ عاشورہ اس با وفا غلام نے دشمنوں پر حملہ کر کے کئی دشمنوں کو ہلاک کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ امام علیہ السلام ان کے جسد کے قریب گئے اور ان کی صورت پر اپنی صورت رکھی اور ان پر گریہ کیا۔ اسی طرح ایک غلام ترمہ تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں 70 دشمنوں کو فنار کیا اور پھر دشمنوں نے ان کا محاصرہ کر کے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ تھیں کربلا کے میدان میں روز عاشورہ مجاہد نوجوانوں اور وفاداروں کی مختصر سی داستانیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خدا ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور راہ امام علیہ السلام میں شہادت نصیب فرمائے۔
مجھے خلق میں
پر Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկոթանգակին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթը 2025 թվականի հուլիսի 12-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիր ամսվա 21-ը։ Թեհրանում ժամը 19:44 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով՝ նախ եթեր կհեռարձակվի Ղորանի Ծայաններ։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությունը կհանձնենք հաղորդում Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Միացյալ Նահանգների հարձակման հետևանքները խորագրով, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք սիոնիստների ոչրագործությունները լրատվի միջոցների դեմ։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, եթերում Ղուրանը։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون